बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन, रेडियो तहरान की शाम की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारक इब्राहिम की 32वीं और 34वीं आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर माई लाइफ नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahara.tv.ir। हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामने समाज फरमाएंगे प्रोग्राम गिरदो पेश, जिसमें आलमी खबरें और सियासी गुफ्तगू शामिल रहेगी। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। फिर आप सामीन प्रोग्राम यादों के झरोके समात फरमाएंगे। उसके बाद माह रमज़ानमबारक की मुनासबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम होगा रमज़ान माह गफरान। फिर आप सामीन सुन सकेंगे प्रोग्राम आईना सहाफत। उसके बाद पेश किया जाएगा जौहरी टेक्नोलॉजी के कौमी दिन की मुनासबत से हमारा खसूसी प्रोग्राम। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी सैयद गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। अदालती हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए कौमी असम्बली का अजलास मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है, जो ताहाल जारी है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनकी हुकूमत पुरमन एटमी सनातों में तहकीक व तरक्की की हिमायत करती है, और सहूनी फौजों ने गरब उर्दन के शहर जिनीन पर धावा बोलकर एक फलस्तीनी को शहीद और पांच को जख्मी कर दिया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। अदालती हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए कौमी असम्बली का अजलास मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है, जो ताहाल जारी है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का यह अजलास सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद हो रहा है, जिसमें फाजिल अदालत ने अपने एक मुत्तफिका फैसले में तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार देते हुए काबीना और असम्बली की तहलील के सिदारती अहकाम को मुस्तरद करते हुए हफ्ते के रोज रायशुमारी कराने का हुक्म दिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए सरकर्दा अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम का इयादा और मुल्की माशी अबतरी का जिम्मेदार करार दिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने खिताब में हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा करते हुए एक बार फिर कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत खत्म की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने एक बार फिर अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर के ख़त का मामला उठाते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने इस बात को तस्लीम किया है कि अमरीका हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उन्होंने अपोजिशन की जानिब से हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों की वफादारियाँ खरीदने का भी इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर अपोजिशन के अरकान ने काफ़ी शोर शराबा किया और ऐवान थोड़ी देर के लिए मछली बाजार बन गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असम्बली में अपने खिताब में स्पीकर को मुखातब करते हुए कहा کہ آپ نہ صرف توہین عدالت کر رہے ہیں بلکہ آئین شکنی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کا حکم ہے کہ آج ووٹنگ کرانا ہے، لیکن آپ کا کپتان بھاگتے بھاگتے آئین شکنی کر رہا ہے۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیے بغیر ان پر بھی شدید حملہ کیا۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے کرائی جائے گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایوان میں اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 176 ارکان موجود ہیں۔ پاکستانی عدلیہ نے دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو مجرم قرار دیتے ہوئے 31 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی میڈیا نے سنیچر کو رپورٹ دی ہے کہ کالعدم دہشت گرد گروہ لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے غیر قانونی فنڈنگ کے 2 مقدمات میں مجرم قرار دیتے ہوئے 31 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید پر 340,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ حافظ سعید نے جو اب تک کئی بار گرفتار اور رہا ہو چکے ہیں، ممبئی دہشت گردانہ حملے اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی طرح کے تعاون کو مسترد کرتے ہیں۔ ہندوستان حافظ سعید کو 2008 کے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ سمجھتا ہے۔ ممبئی حملوں میں 164 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس تکفیری دہشت گرد گروہ کے خلاف حکومت پاکستان کا اقدام اس وقت شروع ہوا جب اقوام متحدہ نے اسلام آباد سے لشکر طیبہ کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا اور پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈال دیا۔ اس فہرست میں پاکستان کا نام آنے کے باعث اسلام آباد بیرونی سرمایہ کاری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا ایک مقامی جنگجو ہلاک ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ ضلع اننت ناگ کے بیجی ہاڑا میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان شروع ہونے والے تصادم میں کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا ایک جنگجو ہلاک ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم تاحال جاری ہے۔ سری نگر میں پولیس سرائے کا کہنا ہے کہ بی جی ہاڑا میں مسلح عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ محاصرے میں آنے کے بعد عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور فورسز نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ مقامی انتظامیہ نے اننت ناگ کے کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پرامن ایٹمی صنعتوں میں تحقیق و ترقی کی حمایت کرتی ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر محکمہ ایٹمی ٹیکنالوجی کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایک نمائش کے معائنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایٹمی شعبے میں ایرانی نوجوانوں اور سائنسدانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ قابل فخر ہیں۔ صدر ایران نے ایٹمی شعبے میں ملک کی ترقی و پیش رفت کو نوجوان نسل اور سائنسدانوں کی خود اعتمادی اور اندرونی توانائیوں سے پر بھروسے کا نتیجہ قرار دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جس جذبے اور لگن سے ایٹمی شعبے نے ترقی کی ہے، ایسا دوسری صنعتوں میں بھی دکھائی دینا چاہیے۔ انہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کو ایران کا مسلمہ حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل اور ملکی سائنسدانوں پر اعتماد اور جہادی بنیادوں پر کام کا ماڈل ہمیشہ کامیاب رہا ہے اور دیگر شعبوں کو بھی اس جانب قدم بڑھانا چاہیے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران اپنی ایٹمی ترقی اور پیش رفت کے لیے کسی دوسرے ملک کی رائے اور مرضی کا محتاج نہیں۔ انہوں نے کہا ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے حوالے سے ہمارے سائنسدانوں کی تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کی رفتار اچھی ہے اور ہماری حکومت اس کی حمایت کرتی ہے۔ اس موقع پر ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے امور میں صدر کے معاون خصوصی سورنا ستاری نے ایٹمی سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں ملک کی ترقی کے مختلف معاملات سے صدر کو آگاہ کیا۔ ایران میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن صدر ایران نے نو نئی پرامن ایٹمی پروڈکشن کی رونمائی کی. اس نمائش کے دوران ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے 3 اہم منصوبے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا، جن میں بجلی کی پیداوار میں 10,000 میگا واٹ ایٹمی بجلی شامل کرنے اور ایٹمی بجلی گھروں کو مقامی ٹیکنالوجی میں ڈھالنے کا منصوبہ بھی شامل ہے. ایران میں ہر سال 20 فروردین مطابق 9 اپریل کو ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن منایا جاتا ہے. آج سے 16 سال قبل 9 اپریل 2006 کو ایرانی سائنسدانوں نے تمام تر بیرونی پابندیوں کے باوجود اندرونی وسائل اور توانائی سے کام لیتے ہوئے ایٹمی ایندھن کی تیاری کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل کیا تھا. ایٹمی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایرانی سائنسدانوں کی اس شاندار کامیابی نے ایران کو دنیا میں یورینیم افزودہ کرنے والے ملکوں کی صف میں شامل کر دیا تھا. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کی 16ویں سالگرہ کے موقع پر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے ذریعے اپنی قانونی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی اپنی قانونی ذمہ داریوں کی پاسداری کرے گی اور ایرانی عوام کے دشمنوں کے ناجائز مطالبات، دباؤ اور تخریبی اقدامات کے فریب میں نہیں آئے گی. ایران کی سیکیورٹی فورسز نے ایندھن اسمگل کرنے والے ایک غیر ملکی بحری جہاز کو خلیج فارس میں روک لیا ہے. ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کے چیف پروسیکیوٹر مجتبی قہرمانی نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ غیر ملکی بحری جہاز کو عدالتی احکامات کی روشنی میں روکا گیا ہے. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک اسکواڈرن نے مذکورہ غیر ملکی تیل بردار بحری جہاز کے تیل کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا یقین حاصل کرنے کے بعد ملکی عدلیہ سے لازمی احکامات صادر کرنے کی اپیل کی تھی. چیف پراسیکیوٹر مشتبہ قہرمانی نے بتایا کہ تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ غیر ملکی جہاز پر 2,20,000 بیرل تیل لدا ہوا تھا، جسے غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا تھا. صہیونی فوجی نے غرب اردن کے شہر جنین پر دھوا بول کر 1 فلسطینی کو شہید اور 5 کو زخمی کر دیا ہے. فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجی نے جنین پر حملہ کر کے سنیچر کو ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا، جبکہ اس صہیونی فوجیوں کی وحشی گری میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے. صہیونی فوج کے گشتی دستوں نے جنین میں گھس کر تل ابیب میں حالیہ شہادت پسندانہ کاروائی انجام دینے والے شہید فلسطینی نوجوان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس کے باعث کتیبہ جنین نامی فلسطینیوں کے جنین بریگیڈ کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں. جنین بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے نوجوانوں نے جوابی کاروائی میں صہیونی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. صہیونی فوجی نے جنین میں بڑے پیمانے پر کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور ان کاروائیوں کے نتیجے میں بیت المقدس کے غاصب صہیونی فوجیوں اور استقامتی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. تل ابیب کے دیزن گوفر روڈ پر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب فلسطینی نوجوان راد فتحی اعظم کی کاروائی میں 3 صہیونی ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے. دریاسنا تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور اس تحریک بیرون ملک شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے تل ابیب میں استقامتی کاروائی انجام دینے والے فلسطینی نوجوان کے والد سے علیحدہ ٹیلی فونی رابطہ کیا اور راد حازم کے اقدام کو دلیرانہ قرار دیتے ہوئے اس کو خراج عقیدت پیش کیا. اسلامی جمہوریہ ایران نے مقبوضہ فلسطین کے حالات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نسل پرست صہیونی حکومت کو مقبوضہ فلسطین میں ہر طرح کی بدامنی کی جڑ قرار دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے مقبوضہ فلسطین کے حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملت فلسطین کے سلسلے میں نسل پرستی، ان کا قتل عام، قید و بند، مسلسل محرومیاں اور روزانہ توہین نیز نسل پرست صہیونی حکومت کی کھلم کھلا دہشت گردی مقبوضہ فلسطین میں تمام بدامنی کی اصلی جڑ ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے غاصبوں کے خلاف جد و جہد کو فلسطین کے نہتھے عوام کا جائز، بدیہی اور فطری حق اور مقبوضہ فلسطین اور بیت المقدس میں شدید محرومیت مشکلات اور تنگی میں مبتلا عوام کے خلاف اسرائیل کی غاصب صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور بیت المقدس میں مقدس مقامات پر صہیونیوں کے بار بار کے حملوں کا جواب قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی کاس اور فلسطینیوں کی حریت پسندانہ جد و جہد کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ خطیب زادہ نے دنیا کی تمام قوموں، حکومتوں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ دفاع کے جائز حق کی بنیاد پر نسل پرست دہشت گرد اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے اور فلسطین میں صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم کو روکے۔ یوکرین کے شہر ماریوپول میں جاری لڑائی اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اس شہر کا بیشتر حصہ روس اور اس کے اتحادیوں کی حامی فورس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق روس اس علاقے میں عام شہریوں کو غذائی اشیاء اور دوسری انسانی امداد فراہم کرنے اور ضرورت پڑنے پر عام شہریوں کے انخلاء کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ماریوپول کے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوجی لوگوں کو جنگ زدہ علاقوں سے نکلنے نہیں دے رہے ہیں اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران روس نے بیرونی قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو تباہ کن ہتھیاروں کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ ابھی خبروں میں بھی ہمارے سامعین نے سنا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن میں اجلاس جاری ہے اور وہاں پر تقاریر کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور اپوزیشن اور حکومت کے اراکین جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں اور آخری اطلاع آنے تک ہر مثلا جو پارلیمانی ممبر ہے وہ اپنے اپنے نقطۂ نظر کو جو ہے وہ بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، علی الظاہر ان کے خطاب سے ایسا لگ رہا تھا اور لگ رہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن میں جانے کا جو ہے وہ ایک طریقے سے ذہن بنا لیا ہے، لیکن ابھی بھی کوئی بات حتمی نظر نہیں آتی۔ ایک خاص نقطہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں جس کو بار بار دہرایا وہ یہ تھا کہ کیا پاکستان کے عوام، قوم اس بات کی اجازت دیں گے کہ بیرونی ڈکٹیشن پر پاکستان کی منتخب حکومت کو چند ارب روپوں کے ساتھ جو ہے وہ گرایا جا سکتا ہے اور اب میں لوگوں میں جا کر اپوزیشن کی مثلاً اس خیانت کو جو ہے برملا کروں گا۔ اور انہوں نے جو لیٹر گیٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ اٹھایا، کیا کہیں گے اس صورتحال پر آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ البتہ میں یہاں پہ تازہ ترین صورتحال بتاتا چلوں، چونکہ آپ کافی دیر سے اسٹوڈیو میں، تو اس لیے اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے کہ عصر کی نماز کے لیے اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ شروع ہوا تو وہ بھی چند منٹ کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا، اور اس وقت صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ چونکہ دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان نے 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق کیبنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اب بحث اس پہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 9 بجے تک تو حتماً ووٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر 9 بجے ووٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت پرائم منسٹر نہیں رہیں گے، اور اگر پرائم منسٹر نہیں رہیں گے تو کیسے پھر وہ کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ تو اس وقت ایک پوزیشن ایسے لگ رہی ہے کہ شاید حکومت یا اسپیکر جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے یا تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری کے لیے آمادہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اگر اس وقت وہاں پہ اجلاس ملتوی ہوتا ہے تو اس کے بعد تو افطار کا ٹائم ہے، افطار کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے
بعد. لیکن اپوزیشن تو یہ کہہ رہی کہ ہم رات 12 بجے تک بیٹھے تیار.
اپوزیشن کی بات درست ہے, وہ بھی ظاہر ہے وہ تو شاید دھرنا دے کے بیٹھے ہیں, چونکہ ان کو بعض لوگ وزیر اعظم بننے کے لیے بیٹھے ہیں, بعض کابینہ کے متعلقہ جسے کیا کہتے ہیں بقول پاکستانی میڈیا کے, کہ بہت ساری نئی شیروانیاں اچکنے سل چکی ہیں اور لوگ وزارتوں کے لیے اور اعلیٰ عہدوں کے لیے. لیکن اصل بات جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ عمران خان بظاہر اس کا ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ حکومت کو, یعنی جو بھی نئی حکومت,
یعنی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں,
اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے اپنا بیانیہ بھی بڑا واضح بیان کر دیا ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانیں گے. یعنی وہ ابھی سے, ابھی نہ اجلاس میں کاروائی ہوئی ہے نہ کسی نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوا ہے, لیکن وہ آئندہ آنے والی حکومت کے لیے اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں وہ باہر سے مسلط کی گئی حکومت یا امپورٹڈ حکومت کا جو ہے وہ لفظ یا اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بیانیہ پاکستانی اس وقت کی جو سیاست ہے یا جو عوام میں ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے. اس کے ساتھ جب وہ اضافہ ہو جائے جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ چند ارب ڈالر کے ذریعے سے پوری اگر حکومت تبدیل ہو سکتی ہے, تو یہ تو کسی بھی ملک کے لیے ایک ننگ و آر کا باعث ہے کہ کوئی ملک جو ہے وہ بیرونی سرمایہ سے اگر حکومتیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو یقیناً اس کے جو اس ملک کی سالمیت ہے, اس ملک کی خودداری ہے, اس ملک کی جو آزادی اور خود مختاری ہے, وہ سب جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں. تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو صورتحال پیچیدہ نظر آ رہی ہے. پھر حکومت نے, یعنی اس وقت کی جو حکومت ہے, پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ نے جو ہے وہ ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی ہے. یعنی جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر
متفقہ فیصلے پر
درست ہے کہ 5-0 کے ساتھ وہ ہے, لیکن ایک قانونی گنجائش اب بھی موجود ہے کہ اگر ریویو پٹیشن میں, اب ریویو پٹیشن کے ساتھ ایک جو قانونی نقطہ نکالا جا رہا ہے کہ کیا ریویو پٹیشن کے آنے تک موجودہ فیصلہ جو ہے وہ پینڈنگ رہے گا یا نہیں, اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. چونکہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے بظاہر جو ملتا ہے کہ آج اس کی ووٹنگ ہو جانی چاہیے. جب ریویو پٹیشن آ جاتی ہے تو جو حکومت, یعنی جو اپوزیشن, یعنی اس وقت جو اپوزیشن ہے, اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ ریویو پٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کو روکنا ہے. اگر وہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے تو ریویو پٹیشن کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی قاتل کو پھانسی چڑھانے کے بعد اگر ریویو چلایا جائے تو اس کے بعد وہ قاتل, تو یعنی وہ بقول جس کو کورٹ نے قاتل قرار دیا, وہ تو واپس نہیں آئے گا.
ڈاکٹر صاحب, ایک جو میں پاکستانی عوام کی بات کروں, میں نے اس عرصے میں کافی مقالات بھی پڑھے. اس وقت پاکستان کی عوام کے جو درد ہیں, پاکستان کی عوام کی اس وقت جو پریشانیاں ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, ایک مہینے سے اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اقتدار کی اس کشمکش میں جو ہے وہ مبتلا ہے. اگر یہ تمام توانائیاں ملت پاکستان کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے صرف ہوتی ہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں ایک اچھی تبدیلی رونما ہوتی؟
دیکھیں, یہ اچھا خواب ہے, یہ ایک آئیڈیل پوزیشن ہے, اور ظاہراً ہر محب وطن پاکستانی بھی اسی طرح ہی سوچتا ہوگا, اور ہر جانبدار, چاہے وہ اندرون ملک ہو, بیرون ملک ہو,
یہ سوال ہیں آج کل,
جو انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے, عوام کے مسائل کے بارے میں سوچتا ہے, وہ تو یہی سوچتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر تیسری دنیا میں دیکھا جائے تو جو جمہوریت کا کھیل کھیلا جاتا ہے وہ جمہوریت جمہور کے لیے نہیں ہے, وہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے. اقتدار کے لیے لوگ روز و شب اور اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں. واقعاً اگر یہ حکومتیں, یہ حکمران, یہ سیاستدان, اگر ان کا بنیادی ہدف عوام کی فلاح و بہبود ہو, یعنی جمہور کی فلاح و بہبود ہو, تو پھر تو جمہوریت کا حقیقی تصور یہ ہے. لیکن اگر جمہوریت کے نام پہ اقتدار حاصل کرنا ہے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اس وقت ہم پاکستان سمیت کئی ممالک میں دیکھ رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کیا جائے گا ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20 فروردین, 7 رمضان اور 9 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ایک روایت کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے 7 رمضان المبارک کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی, اور پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے بعد بھی مشرقین کی مخالفت کے وقت آپ کی مدد و حمایت کی. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب مکے کے مشرقین نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے. اس دوران حضرت ابو طالب نے ہی آپ کی کفالت کی. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کی 3 سالہ اقتصادی ناکہ بندی کا دور ختم ہوتے ہی حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شفیق و مہربان چچا کی وفات پر فرمایا، اے چچا، آپ نے بچپن میں میری پرورش کی، یتیمی میں کفالت کی اور ہر مرحلے میں میرا ساتھ دیا، خدا تعالی آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ سات رمضان سن 944 ہجری قمری کو 10ویں صدی ہجری قمری کے ایک معروف شاعر اور مورخ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیسی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جنوب مشرقی افغانستان میں صوبہ قندھار میں آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیسی کے والدین نے افغانستان سے ہندوستان ہجرت کی تو وہ بھی قندھار میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان چلے گئے اور اپنے والدین کے ہمراہ گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ مختلف دفتری عہدوں پر فائز رہے۔ وہ اپنے زمانے کے محنتی دانشوروں میں سے تھے۔ سید نظام الدین محمد معصوم صفائی ترمیزی نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں سے طب نامی کتاب کو خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے سن 1019 ہجری قمری میں وفات پائی۔ نو اپریل سن 1626 عیسوی کو برطانوی فلسفی فرانسس بیکن نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور اس سلسلے میں انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ 1621 میں ان پر رشوت کا الزام لگا اور ان کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ نیز وہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں وہ گوشہ نشین ہو گئے اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نیز متعدد کتابیں لکھ کر ایک بہترین مصنف کے طور پر ابھرے۔ نو اپریل سن 1948 عیسوی کو سہونیوں نے مغربی بیت المقدس میں واقع دیر یاسین نامی گاؤں میں قتل عام کیا۔ دیر یاسین گاؤں کی اہمیت سہونیوں کی نظر میں اس لیے تھی کہ وہ بیت المقدس شاہراہ پر سمندر کے کنارے واقع ہے۔ سہونی دہشت گردوں نے دیر یاسین پر قبضہ کرنے کے بعد 270 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس قتل عام کی وجہ سے بہت سے فلسطینی خوف زدہ ہو کر اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ نو اپریل سن 1992 عیسوی کو بوسنیا کے سربوں نے یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر سلوبودان میلوشیوچ کی واضح حمایت سے مسلمانوں کی نسل کشی کا آغاز کیا۔ یہ اقدام 1 مارچ سن 1992 کو ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ ریفرنڈم میں 99% سے زیادہ شرکت کنندگان نے یوگوسلاویا سے بوسنیا و ہرزیگووینا کی علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بوسنیائی سرب اقلیت نے اس ریفرنڈم کے خلاف شورش کر دی اور سرب علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ میلوشیوچ نے بھی سربوں کے اس اقدام کی حمایت کی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا نسلی تصفیہ اور سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی۔ نومبر سن 1995 میں جنگ کے خاتمے اور ڈیٹن معاہدے پر دستخط ہونے تک 1,00,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ بیس فروردین سن 1386 ہجری شمسی کو ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نمایاں کامیابی کے اعلان اور ایران میں ایٹمی فیول سائیکل کی تکمیل کے بعد ایرانی کیلنڈر میں یہ دن یعنی 20 فروردین کا دن ایٹمی ٹیکنالوجی کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن اعلان کیا گیا کہ تمام تر پابندیوں اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغربی حکومتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود ایرانی سائنسداں ایٹمی بجلی گھر کو ایندھن فراہمی کے لیے ایٹمی فیول سائیکل اور لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے آئیسوٹوپ پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی کے حامل ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 20 فروردین کو جشن منایا جاتا ہے اور بعض جدید ایٹمی ایجادات کی رونمائی کی جاتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
عزیز سامعین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے 7th day کی دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔
اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی فی علی صیامہ و قیامہ و جنبنی فی من حفواته وآثامه، وارزقني فيه من ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هاديا مضلين ب برحمت سكم يوم أرحم روحي.
اے میرے خدا، آج کے دن روزہ رکھنے اور نماز قائم کرنے میں میری مدد فرما، لغزشوں اور گناہوں سے حفاظت کر، اور اپنی دائمی یادوں میں لگا دے کہ ہم تمام روز تیرے ذکر میں مشغول اور منہمک رہیں. برحق طور پر تمام توفیقات عطا کرنے والا تو ہی ہے، اے دنیا کے تمام گمراہوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والے.
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا حنان، اللہ یا دیان، اللہ یا حنان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ،
اللہ یا برہان، اللہ یا سلطان، اللہ یا غفران، اللہ یا سبحان، اللہ یا سبحان،
اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ، اللہ سبحان اللہ، اللہ حمد للہ.
سامعین، روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے غیر آسمانی مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی ہے. ہم اس مہربان خدا کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اپنے لامحدود تحفوں کے خزانے سے نوازا تاکہ ہم ایک بار پھر ماہ رمضان کو در کر سکیں. 14 صدیاں پہلے جب حجاز پر جہالت کا دور دورہ تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھو. مختلف مذاہب میں روزے کو ہمیشہ لوگوں کی روح و بدن کی صحت کے لیے فائدہ مند کہا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم روزوں اور رمضان المبارک کی اہمیت کا جائزہ لیں گے.
یا رب، تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے.
روزہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پہلے موجود تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ غیر وحی والے مذاہب میں بھی مخصوص دنوں میں کھانے سے پرہیز کرنے کی سفارش کی گئی تھی. قدیم یونان میں لوگ بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شفا کے سب سے مشہور دیوتا کے مندر میں جاتے تھے اور غسل کرنے کے بعد روزہ رکھتے تھے اور اس مخصوص خدا سے بیماری کا علاج کرنے کی درخواست کرتے تھے. ہندو مت ایک قدیم ترین اور غیر وحی والے مذاہب میں سے ایک ہے جو 3 یا 4 ہزار سال قبل مسیح سے مشرق کے لوگوں میں عام ہے. اس مذہب کے پیروکار عام طور پر نئے مہینے کے پہلے دنوں اور مذہبی تقریبات میں روزہ رکھتے ہیں. ہندو مت میں روزہ ٹھوس غذائیں نہ کھانے سے لے کر 24 گھنٹے تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز ہے، اور ہر کوئی خود فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح روزہ رکھا جائے. اس روزے کا مقصد ذہنی ارتکاز اور باطنی تطہیر کو بڑھانا ہے. بدھ مت میں عام طور پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں اور ٹھوس غذا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. مانوی مذہب کے پیروکار بھی اپنی مذہبی رسومات میں روزے کو اہمیت دیتے ہیں۔ مانیکیوں کے دو طرح کے روزے ہیں، جن میں سے ایک دو دن تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز اور دوسرا صبح سے شام تک۔ مانیکی عبادت گاہوں کو مانستان کہا جاتا ہے۔ ہر عبادت گاہ میں پانچ حال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک روزہ داروں اور ان کی نمازوں کے لیے مختص تھا۔ مانیکیوں نے فلکیاتی شواہد کی بنیاد پر روزے کے مہینے کا تعین کیا، اور وہ اس مہینے کے آخر میں عید بما کے نام سے ایک دن مناتے ہیں۔ اس دن یہ لوگ مانی کی تصویر اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ بعض تاریخی دستاویزات میں مشرکین کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بتوں کی تسکین کے لیے روزہ بھی رکھا۔ روزہ تقریباً تمام تاریخی ادوار میں اور تمام قبائل میں ان کی ثقافت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن روزے کی رسم اتنی پرانی اور وسیع کیوں ہے؟ شاید اس کے قدیم ہونے کی وجہ بعض روایات میں مل سکتی ہے۔ ان روایات کے مطابق سب سے پہلے روزہ رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا تو وہ پھل ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا۔ اسی وقت خدا نے آدم اور ان کی اولاد پر 30 دن کی بھوک اور پیاس مسلط کر دی۔ پس روزہ ایک ایسا عہد ہے جسے تمام انسانوں نے اپنے باپ دادا سے لیا، اور یہ کوئی عجیب نہیں کہ اپنے عقائد میں تمام تر انحرافات کے باوجود روزے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم اس روزے کو انجام دینے کے طریقہ کار میں یقینی اختلافات ہیں۔ اسلامی علوم کے مفسرین اور راویوں نے چند دلچسپ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ آیا گزشتہ امتوں میں ماہ رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت سے اس مہینے کا نام رمضان دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں اس مہینے کو رمضان کا نام دیا گیا، اور بعض کا خیال ہے کہ رمضان وہ نام ہے جو اسلام نے اس مہینے کو دیا ہے۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام کو پرانے لغتوں سے منتقل کیا جانے لگا تو انہوں نے ان مہینوں کے نام ان اوقات پر رکھے جس موسم میں وہ مہینہ واقع ہوا تھا۔ مثلا رمضان کا مہینہ اس شدید گرمی کے ساتھ آیا، اور اس کا ایک ہی نام یعنی رمضان تھا۔ لیکن جو شواہد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ان کے مطابق اسلام سے پہلے رمضان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگ اس خاص مہینے یعنی ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور اس کا نام جانتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کو رمضان کا مہینہ معلوم تھا۔
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمر الأوقات بالعلم وبالطاعات،
مع صدق النيات تنجو يوم الدين،
تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء،
بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في
شهر العطاء واسلك بالصفا واسلك بالصفا نهج العابدين
نهج العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان.
عام طور پر جب بھی کوئی قوم غم اور مایوسی میں مبتلا ہوتی تو اس نے غم دور کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے اور خدا کی عبادت کرنے کا عہد کیا، اور ایسا کر کے اپنی بے بسی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں خدا نے اسلام سے پہلے کے مذاہب کے روزے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مشکل احکام کو آسان بنایا جائے. یہ آیت کہتی ہے روزے کا حکم تم مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی یہی قانون رہا ہے، گویا تمام امتوں کے لیے تھا اور اس حکم پر عمل کرنا آسان ہے. اس آیت کے مطابق روزہ اور تقویٰ کا فلسفہ انسان سازی ہے. تمام شعبوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے روزہ ایک مؤثر عنصر ہے. یہ الہی فرض دوسرے مذاہب میں بھی رہا ہے، اور پرانے اور نئے عہد ناموں کی کتابوں میں روزے کے بارے میں معلومات موجود ہیں. جیسا کہ پولس کی انجیل میں کہا گیا ہے، ہر قبیلے اور قوم میں غیر متوقع دکھوں اور پریشانیوں کے دوران روزہ رکھنا ہمیشہ عام رہا ہے، اور لوقا کی انجیل میں مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کی موت کے بعد وہ روزہ رکھیں. اس کے علاوہ تورات میں آیا ہے موسیٰ نے 40 دن تک روزے رکھے. یہودی اس وقت روزہ رکھتے تھے جب وہ خشوع و خضوع کا اظہار چاہتے تھے تاکہ وہ حقی خوشنودی حاصل کریں. قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اس کی آیات پر صاف و پاکیزہ ضمیر کے ساتھ غور کریں تو ہمارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقت ہم پر آشکار ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کتاب کے مطالعے میں ہمارا نظریہ غور و فکر اور تدبر پر مبنی ہو. رمضان المبارک کے ان بابرکت ایام میں جب ہم نے آیات الہی کی تلاوت اور تلاوت کا پہلا قدم اٹھایا ہے تو اس کے معنی سے آشنا ہونا کتنا خوبصورت ہے، اور قرآن کریم کے راستے کو پہچاننے میں اس سے زیادہ بنیادی قدم غور و فکر، تدبر اور استدلال ہے. قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان تمام چیلنجوں اور مسائل سے جنہوں نے انسانوں کی زندگی کو تلخ بنا دیا ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. آج اہل علم اور دانشور اس حقیقت پر پہنچ چکے ہیں کہ اس آسمانی کتاب میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں جن کو صرف غور و فکر کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی سے ہی دریافت کیا جا سکتا ہے. خداوند عالم سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیات میں غور کیا جائے اور عقل مندوں کو نصیحت کی جائے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے تاکہ لوگ صرف آیات کو مقدس الفاظ کے سلسلے کے طور پر پڑھنے سے مطمئن نہ ہوں اور اس کے اصلی اور حتمی مقصد کو بھول نہ جائیں. مراقبے کا مطلب ہے چیزوں کے نتائج اور عواقب پر توجہ دینا اور اس پر غور کرنا. لہذا آیات الہی میں غور و فکر اور تدبر حقیقی معرفت تک لے جاتا ہے. خدا کے کلام پر غور و فکر اور قرآن کی سچائیوں کے خوبصورت چہرے کو ظاہر کرنے کی کوشش سب سے اہم ذریعہ ہے جو خدائی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے. قرآن کریم ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے جو آیات الہی پر غور کیے بغیر ان کے دلوں کے تازہ ہونے کی امید رکھتے ہیں، قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے. حضرت امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو کیونکہ قرآن میں غور و فکر دلوں کی بہار ہے. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معانی اور تعالیم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
آیات کی رمجھن میں
قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجے بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان ایمان
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، امریکہ ایران کی قانونی تشویش کا ازالہ کرے چین۔ روزنامہ گارڈین، جرمنی بہت جلد روس سے گیس کی درآمد بند کر دے گا، جرمن چانسلر۔ اور روزنامہ العربی الجدید، تل ابیب آپریشن کے بعد صہیونی حکومت کے سربراہ نے فوج، شاباک اور سیکورٹی اداروں کو مکمل آزادی دے دی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، تل ابیب میں مختلف النوع آپریشن سے اسرائیل کا کیا حال ہو رہا ہے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، فلسطین کے کمپیوٹر انجینئر راد فتحی عاظم نے تل ابیب میں جمعرات کو ایک شہادت پسندانہ حملے میں 3 صہیونیوں کو ہلاک اور 15 کو زخمی کر دیا۔ یہ حملہ تل ابیب کے ایک اہم شاہراہ دزنوف میں ہوا، اور صہیونیوں کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے بے حد مہارت کے ساتھ جگہ کا انتخاب کیا تھا اور وہ اسلحے کے استعمال میں ماہر تھا۔ صہیونی تجزیہ نگار لیلاخ متکال کا کہنا ہے کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کہ اب تل ابیب میں ایک حملے کے لیے متکال فورس کو بلا لیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ فورس فوجی انٹیلیجنس کی اسپیشل فورس ہے جو سرحد پار یا سرحد کے باہر کام کرتی ہے، لیکن اسے تل ابیب میں بلانے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صہیونی حکام کس حد تک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ 2 ہفتوں میں 4 حملوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حملے کسی وقتی جوش کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم منصوبے کا نتیجہ ہے۔ صہیونی تجزیہ نگار بن کاسٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ حملے سے ثابت ہو گیا ہے کہ سیکورٹی وال، جسے ہمارے تحفظ کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، بیکار ہے۔ اسرائیل کے خلاف سائبر حملوں کی بھی تصدیق مائیکروسافٹ نے کی ہے جو یقینی طور پر اگلے حملوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ الاخبار، اسرائیل نے حزب اللہ کی فضائی طاقت کا اعتراف کیا۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ جنرل امیکام نورکین نے جو ابھی کچھ دنوں قبل ریٹائر ہوئے، یہ تسلیم کیا ہے کہ لبنان کی فضاؤں میں اسرائیلی فضائیہ کی آپریشن کی آزادی حالیہ برسوں میں محدود ہو گئی ہے، کیونکہ حزب اللہ کی ایئر ڈیفینس طاقت کی وجہ سے ہمارے فضائی آپریشن محدود ہو گئے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس خفیہ اطلاعات بھی محدود ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے اتنے بڑے عہدیدار کی طرف سے اس قسم کا یہ پہلا اعتراف ہے، اور یہ بیان حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے اس بیان کے 2 مہینے بعد دیا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حزب اللہ لبنان کی فضاؤں میں ڈرون طیاروں کی پروازیں بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل کے اس اعتراف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حزب اللہ نے بے حد خاموشی سے اور بغیر کسی تصادم کے ایک بڑی طاقت حاصل کر لی ہے، جس کی وجہ سے سہنیوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، خواجہ کی نگری میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، مذہبی تقاریب میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی۔ دا ہندو، بی جے پی نے کرولی تشدد کی عدالتی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ روزنامہ نوائے وقت، پاکستان اور چین کا خصوصی اقتصادی زونز پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، امریکی کانگریس میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے فکر مندی۔ اخبار لکھتا ہے، ہندوستان میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جاری غیر اعلانیہ تحریک، جس کے تحت حجاب، حلال، اذان اور دیگر مسلم شناختوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہ گونج اب امریکہ تک سنائی دینے لگی ہے۔ امریکی کانگریس میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے ایوان نمائندگان کی اہم رکن الہان عمر نے ہندوستان کی مودی حکومت کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ الہان عمر نے امریکی کانگریس میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے سر جو بائیڈن کی دست راست اور سب سے سینئر رکن پارلیمان میں سے ایک وینڈی شرمین کو مخاطب کیا اور کہا کہ مودی حکومت کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، حجاب، حلال اور ان کی دیگر شناختوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس معاملے میں امریکی حکومت خاموش تماشائی بنی رہنا چاہتی ہے؟ انہوں نے امریکی کانگریس کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت سے بھی کئی سوال پوچھے۔ الہان عمر نے پوچھا کہ کب امریکی کانگریس یا حکومت خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کب وہ ہندوستانی افسران اور وہاں کے سیاستدانوں کے لیے واضح پیغام جاری کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے بہت منظم طریقے سے ہندوستان کی اقلیتوں کو حاشیے پر ڈالنے کا کام شروع کر دیا ہے، اور ان کے خلاف نفرت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جسے روکا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ حالات گزشتہ صدی کے یورپ جیسے ہو جانے کا امکان ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ یقینی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کویت مشترکہ گیس فیلڈز اور سمندری حدود پر ایران کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہے۔ اور سانا نیوز ایجنسی، روس نے شام کے رقہ میں امریکی فوجیوں کے جرائم کی تحقیق کا مطالبہ کیا ہے۔ مشرق نیوز، عراقی کردستان میں موساد کی در اندازی، عراق کے لیے اسرائیل کی خطرناک سازش۔ عراق میں صہیونی حکومت کی سرگرمیاں کئی اشروں سے جاری ہیں، یہاں تک کہ صہیونی حکومت کی غیر قانونی تشکیل سے قبل بھی بغداد اور موصل میں صہیونیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی تھیں، لیکن سن 1948 کے بعد سے صہیونی حکومت نے شمالی عراق پر توجہ مرکوز کر دی، جس کی تصدیق خود امریکی حکام نے بھی کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا آخری پروگرام، جوہری ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے ترتیب کردہ خصوصی پروگرام۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ایران میں 9 اپریل کو نیشنل نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈے یا ایٹمی توانائی کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔
امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینہ تیری بن کے گری برق غم۔ چور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی خوف گرا بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
امریکی قیادت نے ایران مخالف تخریب کاری نیز اسلامی انقلاب سے مغرب کی دشمنی کے باوجود، اسلامی جمہوریہ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں میں صنعتی ترقی، بالخصوص جوہری ٹیکنالوجی کے حصول میں بڑی اور نمایاں پیش رفت کی ہے۔ اس میدان میں ایک اہم موڑ کے طور پر 9 اپریل 2006 کے دن ایران کی جانب سے یورینیم کی افسودگی کی ٹیکنالوجی کے حصول اور نتنس میں یورینیم کی مکمل افسودگی کا سلسلہ شروع کرنے کی خبر کا سرکاری اعلان کیا گیا۔ ایرانی سائنسداں لیبوریٹری کے پیمانے پر جوہری ایندھن کی ایک مکمل سائیکل تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور یوں ایران کی یورینیم کی افسودگی کی ٹیکنالوجی تک رسائی اور ایرانی ساختہ سینٹری فیوجز کے ذریعے مکمل افسودگی کا سلسلہ شروع کرنے کی خبر سامنے آئی۔ لہذا 9 اپریل 2006 کے دن کو ایٹمی توانائی کا قومی دن منانے کا اعلان کیا گیا۔ ایران میں اس کا اعلان بین الاقوامی سطح پر کیا گیا، اور ایران نے ایٹمک انرجی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کو باقاعدہ اطلاع دی کہ ہمارا ملک یورینیم کی افسودگی میں ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں شامل ہو کر عالمی جوہری کلب کے رکن ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ ایران کی پرامن جوہری ٹیکنالوجی کی کامیابی کی مناسبت سے 9 اپریل کو ایران کے سرکاری کیلنڈر میں جوہری ایندھن کی سائیکل کی تکمیل کے موقع پر اس دن کو نیشنل نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈے کا نام دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ ایران 1958 میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی آئی اے ای کا رکن بنا، اور اس نے 1968 میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے این پی ٹی پر دستخط کیے، جسے 1970 میں ایران کی قومی اسمبلی نے منظور کیا۔ 70 کے عشرے میں امریکہ نے ریڈیو فارماسیوٹیکلز کی تیاری کے لیے پہلا 5 میگاواٹ لائٹ واٹر ریسرچ ریئیکٹر ایران کو فروخت کیا، اور امریکی کمپنی ای ایم ایف نے نہ صرف یہ ری ایکٹر تہران یونیورسٹی میں نصب کیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ اس میں صرف ہونے والا فیول یا ایٹمی ایندھن ایران کو فراہم کیا جاتا رہے گا۔ ایران کی ایٹمک انرجی کا ادارہ اب اس ریسرچ ریئیکٹر کا انچارج ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق ایندھن کی سلاخیں مقامی طور پر تیار کی جاتی ہیں۔ دوسری جانب مطالعاتی جائزوں کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ جوہری پاور پلانٹس کی تعمیر سے ایٹمی توانائی سے 20,000 میگاواٹ سے زیادہ بجلی پیدا کی جائے گی۔ بعض اطلاعات کے مطابق 1974 میں ایران کا منصوبہ یہ تھا کہ 20 سال کے اندر پوری فیول سائیکل کو لوکلائز کیا جائے اور 22 نیوکلیئر پاور پلانٹس کے ذریعے 23,000 میگاواٹ بجلی فراہم کی جائے۔ اس سلسلے میں جرمنی اور فرانس کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ جرمنی نے 1970 کی دہائی میں بو شہر میں 1,000 میگاواٹ کے 2 ریئیکٹروں کی تعمیر شروع کی، لیکن انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد 85% پیش رفت کے باوجود کام ترک کر دیا گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے بعد امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت داروں نے مختلف طریقوں سے اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن ان میں ناکامی کے بعد 8 سالہ جنگ مسلط کر دی گئی۔ سن 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی مغربی ممالک نے نہ صرف ایٹمی پاور پلانٹس کی تعمیر روک دی، بلکہ ایران عراق جنگ کے دوران موجودہ تنصیبات، بالخصوص بو شہر پاور پلانٹ پر عراق نے بار بار فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کی طرف سے 1989 کے بعد سے پرامن ایٹمی پروگرام کی بحالی کے لیے نئے سرے سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ جرمنی کی جانب سے بو شہر جوہری ریئیکٹر کو مکمل کرنے سے انکار کی وجہ سے تہران نے ایک اور آپشن یعنی روس پر غور کیا، اور 9 دسمبر 1994 کو ایران اور روس کے درمیان مشترکہ طور پر بو شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تکمیل اور شروع کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ یہ پاور پلانٹ کئی ٹیسٹوں کے بعد بالآخر 2011 میں آپریشنل سائیکل اور بجلی کی پیداوار میں داخل ہو گیا۔ سن 2003 میں ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی کوششوں کے بارے میں مغربی میڈیا کے لیے جاسوسی کرنے والے انقلاب مخالف گروپوں نے یورپ اور امریکہ کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت خبریں دے کر حساس بنا دیا، اور مختلف بہانوں سے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ لیکن سن 2005 میں ایران نے عزم کیا اور 9 اپریل 2006 کو تمام پابندیوں کے باوجود جوہری ایندھن کی پیداوار کی مکمل سائیکل حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سینٹریفیوجز کی نئی قسم کے حصول اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اس سے باخبر کر کے ایرانی سائنسدانوں اور ماہرین نے ایران کو یورینیم کی افسودگی کی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں شامل کر دیا ہے، اور اس طرح ایران نیوکلیئر کلب کے رکن ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی 8ویں حکومت میں یورپی ممالک کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جس میں رضاکارانہ بنیادوں پر ایران میں جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق بعض سرگرمیوں اور ریسرچ کو معطل کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی نویں حکومت کے پہلے سال میں تہران نے اعلان کیا کہ افسودگی کی رضاکارانہ معطلی ختم ہو گئی ہے، اور وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے زیر اہتمام اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ مغربی پروپیگنڈے اور میڈیا وارفیئر کے تناظر میں ایران پر فوجی جوہری پروگرام جاری رکھنے اور ایٹم بم بنانے جیسے الزامات لگائے گئے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے بورڈ آف گورنرز نے ایران کے جوہری مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھیج دیا۔ بہت سے اتار چڑھاؤ اور ایران کے جوہری مسئلے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اور پابندیوں کی متعدد قراردادوں کی منظوری کے بعد بالآخر کئی دور کے مذاکرات کے بعد ایران اور گروپ 5+1 کے رکن ممالک کے درمیان جولائی سن 2015 میں ایک جوہری معاہدہ طے پایا۔ ایران کی طرف سے اضافی پروٹوکول کے رضاکارانہ نفاذ کو قبول کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے تحت ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں ہٹانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی خیر سگالی کے باوجود اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کے باوجود امریکہ نے اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے گریز کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے نفاذ کے آغاز سے ہی امریکی حکومت نے منفی رویہ اپنایا اور ایران کے خلاف اپنی یک طرفہ پابندیاں ہٹانے کا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ مسئلہ جسے امریکہ نے ہمیشہ اپنے علاقائی اتحادیوں کے لیے تشویش کا باعث سمجھا ہے، وہ ایران کی پرامن جوہری صلاحیت کی بڑھتی ہوئی ترقی ہے۔ اگرچہ ایران اپنے جوہری وعدوں پر پوری طرح عمل درآمد کر رہا تھا اور عالمی جوہری معاہدے کے فریم ورک کے اندر رہ کر کئی برسوں سے اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کر رہا تھا، لیکن مئی سن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ اس عالمی معاہدے سے باہر نکل گئے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے فریم ورک کے تحت ایران کے خلاف پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ دوسری جانب 5+1 گروپ کے یورپی اراکین کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں کی عملاً خلاف ورزی کی وجہ سے تہران نے پہلے اقدام کے طور پر اپنے جوہری وعدوں کو 5 مراحل میں کم کیا اور پھر پارلیمنٹ کی قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جوہری ترقی کی جانب نئے قدم اٹھائے۔ اس سلسلے میں قابل ذکر اقدامات میں 20% یورینیم کی افسودگی اور 60% افسودگی کا امکان، یورینیم کی پیداوار اور ذخیرے میں اضافہ اور جوہری تنصیبات اور آلات کی توسیع شامل ہے۔ یہ اقدامات امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی بالخصوص صہیونی حکومت کے لیے انتہائی تشویشناک بن گئے۔ قابل ذکر ہے کہ اضافی پروٹوکول کے نفاذ کو روکنے اور ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ تعاون کی سطح میں کمی بھی مجلس شورا اسلامی یعنی پارلیمنٹ کی قرارداد کے نفاذ کے فریم ورک کے اندر اور یورپی وعدوں کی عدم تکمیل کے جواب میں انجام پائی ہے۔ البتہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ اگر ایٹمی معاہدے کی شرائط پوری ہوتی ہیں اور معاہدے کے دیگر شریک معاہدوں کی تمام شقوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر محسن جلیل وند نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو کنٹرول کرنا یورپیوں اور امریکیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی اسلامی جمہوریہ کی طاقت کو محدود کرنے کے در پہ ہیں۔ ایران کی جوہری ترقی پرامن اہداف کے لیے ہے، لیکن امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی تہران پر جوہری توانائی کو فوجی مقاصد کے استعمال کا الزام لگاتے ہیں اور اس کو ایران کے خلاف بہانے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ الزام بائیڈن انتظامیہ کی سیکورٹی دستاویز میں دہرایا گیا ہے، جسے مارچ 2021 میں شائع ہونے والی قومی سلامتی کی حکمت عملی کے لیے عبوری گائیڈ کہا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کی سیکورٹی دستاویز میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ ایران کی طرف سے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کا مطلب ایران کی قومی طاقت کو اس کی مختلف جہتوں میں وسعت دینا اور مضبوط کرنا ہے، جو امریکہ اور اس کے حواریوں کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ ایک آسٹریلوی صحافی اور سیاسی تجزیہ کار کیٹلین جانسٹن نے کہا ہے کہ ایران کے بارے میں بائیڈن کی پالیسی وہی ہے جو ٹرمپ کی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف الزامات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور ویانا میں جاری مذاکرات میں بھی بآسانی ان الزامات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ان الزامات کی بارہا تردید کی ہے کہ این پی ٹی پر دستخط کرنے والے اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے رکن ملک کی حیثیت سے اسے پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اور ایران کو اس کے قانونی حق سے ہرگز محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اللہ اکبر۔ قدم بڑھائے چلو جوانو، قدم بڑھائے چلو جوانو کہ منزلیں راہ تک رہی ہیں۔ اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، ابھر رہا ہے افق سے سورج، ابھر رہا ہے افق سے سورج، نزول انوار ہے زمین پر۔
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں، جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں، وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا، کڑکتی ہے